اتنی زیادہ مصروفیت رہی. بیجا یہ نہیں ہے کہ خوب پٹانگ باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع کیا جائے. یہ معروضہ تو فقط اس لیے پیش کیا کہ مسائل کی حد تک بھی آج بھی متفرق مسئلے بیان کیے جائیں گے, اور تقریر میں تو ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنا ہے جس کے لیے ویسے ہی فرمائش آ گئی تھی. اگر کہ مجھے ایک چہرہ ایسا نظر آ رہا ہے جو میری یہ آدھی تقریر گزشتہ پیر کے دن سن چکا ہے, بہرحال اس موضوع کا تعلق اس گزشتہ ہفتے میں پیش آنے والے اہم ترین واقعے سے ہے. گزشتہ ہفتے شب 13 رجب گزری. ہمارے گروپ عام طور پر موقع اور محل کا خیال بھی کیا جاتا. 13 رجب کا ایک ایسا موقع ہے کہ ابھی تک جلسے محفلیں جشن ان کا سلسلہ جاری ہے. چنانچہ ہمارے درس میں باقاعدگی سے آنے والے کل رات کو 1 بجے تک تو اسی خانہ در میں ہمارے ساتھ ایک جلسے میں بیٹھے تھے. اب جب یہ سلسلہ جاری ہے تو اس حوالے سے آج کا درس بھی دینا ہے. 18 رجب صحیح, لیکن چونکہ 13 رجب کا بھی سلسلہ چل رہا اور اس درس میں ایک ایسی بات کرنا جو عین شب 13 لوگوں کو کچھ مناسب محسوس نہیں ہوتی, لیکن اس کا شب 13 ہی سے انتہائی گہرا تعلق ہے. اور اپنی اس بات کو سمیٹ کر ایک جملہ بنا دوں اور پھر بات شروع کروں, وہ یہ کہ 13 رجب کو اس دنیا میں آنے کے بعد اسی وقت اسی موقع پر مولا نے اپنے شیعوں یا ماننے والوں کو بھی ایک پیغام دیا. وہ عام طور پہ پڑھا نہیں جاتا, میں اکثر اسے پڑھا کرتا ہوں, لیکن جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا اس درس کے 628 پروگرام جو ہو چکے ہیں ان میں کبھی یہ موضوع آیا نہیں. وہ پیغام جو شب 13 کے حوالے سے اس لیے ضروری اس دنیا میں آنے کے بعد مولا صاحب اپنے شیعوں سے پہلا خطاب, براہ راست نہیں بالواسطہ یا انڈائریکٹ لیکن یہ خطاب کرے, وہ کیا ہے؟ 13 رجب دیوار کعبہ شک ہوئی. جناب فاطمہ بنت اسد اس دیوار کعبہ کے ذریعے سے خانہ کعبہ میں پہنچ گئے. اچھا, یہ بھی میرا ایک مشاہدہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ دیوار کعبہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ شک ہوئی, اور دونوں مرتبہ ایک ہی موقع پر, یعنی آدم سے لے کے اس 13 رجب تک دیوار کعبہ اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوئی. خانہ کعبہ حضرت آدم نے بنایا ہے, حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا ہے. حضرت ابراہیم نے بسایا. ایک فرق ہوتا ہے, کسی نے ایک چیز بنائی, کسی نے ایک چیز آباد کی. بہرحال بنایا حضرت آدم نے. آدم سے لے کر اس 13 رجب تک یا تو دیوار کعبہ کبھی شک نہیں ہو رہی, اور یا اگر شک ہوئی تو 3 دن میں 2 مرتبہ, لیکن اس کے بعد سے لے کے قیامت تک اب دوبارہ اس دیوار کعبہ کے شک ہونے کا کوئی امکان نہیں. 3 دن میں 2 مرتبہ جو دیوار کعبہ شک ہوئی, اس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو میں نے دیکھا کہ مومنین کرام میں سے اکثر اس چیز سے واقف نہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے یہ بھی ایک پیغام بنے گا کہ میرے مولا اپنی ولادت کے موقع پر اپنے شیعوں کو پہلا پیغام جو دیا وہ کس جگہ دیا. عام طور پر ان تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, سیدھا سیدھا پیغام بتا دیا, لیکن اب کچھ ایسا مزاج میرا بن گیا کہ ذرا سے اس کی تفصیلات میں بھی چلا جاتا ہوں. اور یہ مزاج کس نے بنایا؟ یہ مزاج حج اور عمرے کے قافلوں میں اپنی مسلسل خدمت کی وجہ سے بنتا چلا گیا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو لوگ یہاں سننے کو تیار نہیں, آپ انہیں تیار کر کے تقریر دے رہے ہیں, سننے کو تیار نہیں. حج اور عمرے ہمارے پاس میٹر نہیں ہے, لوگ سوال کر کر کے مجبور کر رہے ہیں کہ تحقیق کرو اور ان کو جواب دو. چنانچہ یہ گزشتہ 20 سالوں میں 30-40-45 مرتبہ مجھے حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کا موقع ملا, اور اس خدمت کے نتیجے بہت ساری ایسی زیارتیں جو بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں تھی, میرے علم میں بھی نہیں تھی, آہستہ آہستہ لوگوں کے سوالات کے نتیجے میں پھر اس کا جواب ڈھونڈا گیا اور لوگوں تک پہنچائی, اور اتنی زیادہ پہنچا دی ہے کہ جو زیارتیں ابھی بنی بھی نہیں وہ بھی بیان کر دی گئی. مثلا جو لوگ قافلوں میں ہمارے پاس جاتے ہیں انہیں معلوم کہ ہم خالی وہ زیارتیں نہیں بتاتے جو بن چکی, جو ابھی بنیں گی. بنیں گی سے کیا مطلب؟ مثلا زیارتوں میں آخری زیارت ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے خانہ کعبہ. کیوں دیکھ لیجئے؟ باقی باتیں اپنی جگہ, ایک دن ہمیں واپس فرض کے یہاں آنا, جب ہمارا امام ظاہر ہوگا ہم دوبارہ یہیں پہ آئیں گے, یہیں تو ہم لشکر امام کو جوائن کریں. مگر پھر یہ بھی بیان کیا جاتا کہ جب امام آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں, ایک کس چیز سے لگائیں گے, علم کہاں لگا ہوا ہوگا, ذوالفقار کہاں رکھی ہوئی ہوگی, وہ قطار کہاں بنی ہوئی ہوگی, کہ جس میں سب سے آگے حضرت جبرائیل ہو, حضرت میکائیل ہیں, اور پھر پیچھے کہیں ہمارا بھی نام ہوگا. وہ ساری چیز ابھی تو امام آئے بھی نہیں, لیکن یہ زیارت بتائی جاتی ہے اسی خانہ کعبہ کے حوالے, اور آپ یہاں بیٹھ کر بھی یہ محسوس کر رہے ہو کہ یہاں اگر اس وقت میں بتا بھی دوں تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو خانہ کعبہ کی زیارت سے اب تک محروم, اور جو کر بھی چکے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا بھول گئے, جتنا مزہ خود مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ زیارت بتانے کا آتا ہے, وہ تقریر کے اندر نہیں آ سکتا. لیکن یہ تو ضمنی ایک بات میں نے کہی کہ بعض اتنی تفصیلات میں بھی میں چلا جاتا ہوں کہ جو لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی, اسی کے اندر ایک تفصیل یہ بھی آتی کہ آخر میرے مولا اپنے جیو کو جو پہلا پیغام اس دنیا میں آنے کے بعد دی تو کس جگہ سے دی, جگہ کیا تھی؟ خانہ خدا اور اس کا ذہن ایک بڑی وسیع اور عزیز جگہ, دنیا کی ایک ایسی مسجد ہے جس کے اندر چھت کے نیچے 7 لاکھ آدمی بھی جمع ہو سکتے ہیں ایک چھت کے نیچے, تو آخر یہ پیغام کہاں دیا گیا, اور اس کے لیے پھر وہ جملہ کہنا ضروری ہے. کون سا جملہ؟ جسے سننے والے فقط 5 مومنین نے کہا, لیکن اب اس کی تفصیل جب آ رہی ہے تو تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی. چنانچہ ایک بار پھر وہ جملہ دہرانا پڑے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی عادت بگاڑتے ہیں, اس کے بعد جب عادت بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ طرف گزشتہ 2-3 سال سے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کی تاخیر سے ہونے لگا تھا, اب گزشتہ 2 ہفتے سے بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ ہو رہا. اگر کہ اس کے اندر اتنی کوششیں میری نہیں ہیں جتنی کوششیں اتفاقاً دونوں ہفتے ایک ہی رکشا ڈرائیور مل جانے کی وجہ سے ہو گئی, لیکن مہاراج اتفاق صحیح, ہمارا یہ درد وقت سے بالکل وقت سے شروع ہونے لگا. یہاں تک اگر اس درد وہ گھڑی لگی ہوتی, یہ بہت ساری تاریخی باتیں, وہ گھڑی لگی ہوتی جو اس سلسلے کے پہلے درد میں لگی, میں پھر حسینی کچی گلی تو وہ ٹن ٹن بول رہی ہوتی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتا, شروع کے کیفیتوں میں آپ کو گھڑی کی آواز بھی ملے گی. خیر یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو لوگ 5 مومنین شروع میں آ کے بیٹھ گئے تھے انہیں یہ اکتاحت نہ ہو کہ جملہ دوبارہ کیوں دہرایا جا رہا, صرف ایک جملہ. تو میں یاد کر رہا کہ میرے مولا صاحب پہلا خطاب, میرے مولا صاحب پہلا پیغام اس دنیا میں آنے کے بعد ہر حکمران یا اہم شخصیت جو دیتی ہے اس کے اندر پالیسی میٹر ہوتے ہیں, اسے یہ پتا چلتا ہے کہ آئندہ یہ حکومت جن اصولوں پہ اپنا نظام چلائے, تب پہلی تقریر سے اندازہ ہو جاتا ہے. میرے مولا کا پہلا خطاب 63 سال کو علی کو ظاہری طور پر اس دنیا میں رہنا, اور ویسے جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ قیامت تک اس دنیا علی کے وجود کی برکتیں ہیں, علی کی مدد. پالیسی میٹر ایک بیان دیا جا رہا جس میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ علی ساری زندگی کس انداز سے گزاریں گے اور اپنی رعایا کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو ہوگا ہمارا آج کا اصل موضوع, اس کے اندر ضمنی طور پر آپ کی معلومات یہ چیز آئے گی کہ خطاب کہاں کیا گیا. خانہ کعبہ کے اندر 3 دن مہمان رہے لیکن وہاں یہ خطاب نہیں ہوا, وہاں کس سے ہوتا؟ ماں تھی اور خود خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے, ماں کی گود میں تھے, اس وقت یہ خطاب کیا جا رہا. اب خانہ کعبہ میں باہر آئے تو یہ طے کرنا ہے کہ کہاں سے باہر آئے, اس لیے کہ جس راستے سے باہر آئیں اسی راستے میں کہیں وہ جگہ ہوگی جہاں سے یہ خطاب کیا گیا. بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اثر خطاب کا اس سے تعلق نہیں جو کس جگہ دیا گیا, لیکن لطف بڑھ جاتا ہے, مزے میں اضافہ ہوتا ہے اور بات سمجھنے میں آسانی ہوتی. خالی اتنا کہہ دینا کہ من کن تو مولا کا اعلان ہوا تھا,
اور یہ کہہ دینا کہ علی حسن کے
ممبر میں یہ اعلان ہوا تھا, بس خالی یہ کہہ دینا کہ علی نے دعوی نصرت کیا, وعدہ نصرت کیا, نصرت کیا, فرق ہو جاتا. اسی انداز سے آج درس کے شروع کے چند منٹ اس جگہ کو طے کیا جا رہا ہے کہ جہاں سے علی کا اپنے ماننے والوں کے نام وہ پہلا مزاج کو سمجھا دے, قیامت تک کے لیے علی کے انداز کو بتا دے. اب کون سی جگہ سے یہ خطاب کیا گیا, اس کا دار و مدار اس بات پر کہ فاطمہ بنت یاسر خانہ خدا سے باہر کیسے ہیں. میں نے بعض مومنین کرام کے ذہن میں یہ تاثر پایا کہ ان کے ذہن میں خیال یہ کہ دیوار شک ہونے سے فاطمہ بنت یاسر خانہ کعبہ میں گئی اور علی کو لے کر خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر آئی. اگر یہ واقعہ ایسا ہی ہوتا تو پھر گویا میرے مولا کا یہ پالیسی میٹر والا پتا وہاں ہوتا کہ جہاں آج مقام ابراہیم دیوار کعبہ خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر نہیں تو اس کے بالکل سامنے مقام ابراہیم کیا وہاں ہوتا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے علماء اعلام نے لکھا کہ دیوار کعبہ ایک بار نہیں دو بار کا ہو اور دونوں مرتبہ ایک ہی موقع پر, صرف تین دن کا فرق, تین دن سے مطلب 72 گھنٹے نہیں جوڑی, تین دن. رات کے وقت فاطمہ بنت یاسر دیوار کعبہ سے کعبے میں داخل ہوں, یہ بچے کو معلوم. تین دن کے بعد دن کے وقت جب یہ باہر آئے تب بھی اسی دیوار کو اسی جگہ سے شک کیا گیا جہاں سے پہلی مرتبہ یہ دیوار شک ہوئی, تو باہر آنے کا راستہ بھی ملی. اب ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہو, لیکن میرا اپنا تاثر یہ کہ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم. یہ تاثر میرے ذہن میں کیسے بنا, وہ اس طرح سے بنا, ایک آدھ آدمی کوئی بات چاہے تو اس سے تقریر آگے نہیں اٹھائی جاتی. یہ تاثر ایسے بڑا کہ جیسا ابھی میں نے عرض کیا ہے میرے ذہن میں اور پختہ ہو گیا کہ شاید ساری دنیا کے صاحبان ایمان بھولے ہوئے ہیں اس بات کو, اس لیے کہ نہ یہاں والوں کی زبان پہ یہ جملہ آیا نہ وہاں والوں کی زبان. کون سا جملہ؟ ایک ایسا جملہ جو یقینا ایمان اور محبت سے علی کی وجہ سے زبان پہ آتا. جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں کوئی حقیقی کہیں سے جب پہلی مرتبہ آ رہا تو اس وقت اس کے ذہن پہ ایک ہی فکر اور ایک ہی بوجھ ہوتا, وہ کیا؟ کسی طریقے سے عمل مکمل ہو اور احرام کے بوجھ سے نجات ملے. اب یہ الگ بات ہے کہ احرام بوجھ ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ایک سعادت و برکت ہے, وہ ایک الگ بحث. لیکن مکے میں داخل ہونے والے ہر آدمی کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے. مکہ دنیا کا واحد شہر ہے کہ جہاں بغیر احرام کے کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا. وہ الگ بات ہے, ایک عمرہ کر لیا اسی مہینے میں دوبارہ آنا چاہیں وہ تفصیلات چھوڑی. مکے میں جانے کے لیے مکے کا یونیفارم پہننا ضروری ہے, مگر احرام اگر خالی ایک یونیفارم ہو تو آدمی اتنا گھبرائے نہیں, شاید کچھ بھی ہو جائے. جیسے جلسے جلوس کا انتظام کرنے کے لیے بچے اور نوجوانوں کے سینوں پہ بدلے لگائے جاتے ہیں. اب میں بیچ کلر استعمال نہیں کروں گا, کبھی کبھی اردو بولنے کا دورہ پڑتا وہی ان کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ پھر جو کام چاہے آپ ان سے کروا لیں تو خوشی ہوتی. لیکن یہ جو یونیفارم احرام یہ اپنے ساتھ پریشانیاں لے کے آتا, اسی اس کا مزہ لینے کے بجائے ان پریشانیوں سے گھبرا کے ہم اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. پریشانیاں یہ لے کے آتا کہ بہرحال آج کل کی زندگی خصوصاً موسم گرما میں 2-3 مرتبہ آدمی نہانے کا عادی, اور پھر خوشبو کا استعمال, بالوں کی سیٹنگ, پسینے کی بدبو سے کرالیت, آج کل کی زندگی ایسی بن گئی کہ احرام وہ چیز ہے کہ جس کے اندر یہ ساری باتیں برداشت کرنا پڑتی. بل ایک جملہ پہلے سے بات شروع کروں, احرام خود ایک ایسی چیز کہ خالی احرام ہی آدمی کو گھبرا دیتا, اس لیے جب وہ رواج تو رہا نہیں کہ لوگ گھر میں لنگی پہنا کرے, بلکہ شاید اگلی نسل کبھی پوچھ بھی بیٹھے کہ لنگی کیسے کسے, دکھانا پڑے گا کہ تمہارے دادا ابا کی جو لنگی پڑی ہے نا اس کا نام ہے لنگی. ابھی تک ایک نسل چل رہی جو اپنے گھر میں لنگی پہننے کی عادی, اور حقیقت تو یہ ہے کہ کتنا آرام دہ یہ لباس, لیکن خیر یہ بات کہنا اپنا مذاق اڑوانا ہے, کوئی شرعی بات تو ہے نہیں کہ میں اس کے اوپر صرف کرنے لگوں. جو لوگ لنگی پہننے کے عادی نہیں ان کے لیے احرام خود ایک ایسا لباس ہے کہ اس لباس کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. ہر وقت ڈر لگتا کہیں لباس اتر نہ جائے, کہیں کھل نہ جائے, کہیں جسم نظر نہ آنے لگے, کیسے اس کو سنبھالا جائے. اور لباس کے دونوں حصے, یہ سوٹ پیس جو احرام ہے اس کے دونوں حصے سنبھالنا مشکل. نیچے والی لنگی کو سنبھالنے جائیں چادر کے لیے جا رہی ہے, چادر کو سنبھالنے جائیں لنگی کو لی جا رہی ہے. تو اگر احرام کی کوئی اور پابندی نہ ہو, خالی یہی جملہ ہو کہ احرام کو ایک دن تک تمہیں پہننا, وہی ایک مشکل مرحلہ. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے احرام پہنا کر کسی کو کہیں بٹھا دیا کہ بھائی بیٹھے رہو 24 گھنٹے, وہ پھر بھی آسان. احرام پہنا کے تو اس سے کام کروا لیے جتنے ہم عام لباس میں نہیں کرتے. اسی احرام میں ہوائی جہاز کا سفر کروا دیا, اسی احرام میں قسم کے مراحل سے فارغ کروایا, اسی احرام میں بسوں میں بٹھایا, اسی احرام میں سامان اٹھوایا, اسی احرام میں بلڈنگ کے قبروں کے اندر لیفٹ رائٹ کرایا. احرام جو ویسے ہی پہننا مشکل ہو رہا, اکثر لوگوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا لباس پہنا ہوگا کہ جہاں نیچے کوئی بھی لباس موجود نہیں, اندر گارمنٹ کام کی کوئی چیز نہیں, فقط یہ دو چادر, اور اس کے بعد یہ سارے کام اس میں ہو رہے ہیں, اس کو سنبھالنا مشکل. آج یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طرح جلدی سے یہ احرام اترے, کرتا شلوار پہن کے ذرا سمے کسی ہو جاؤ. اور ساتھ میں احرام کی الگ سے پابندیاں بھی آ گئی, یعنی خالی احرام ہوتا پابندی نہ ہوتی تب بھی ایک الجھن ہوتی, اور پابندی آ گئی. آئینہ مت دیکھو, اور تیل مت ڈالو, اور کنگھی مت کرو, اور خوشبو مت لگاؤ, اور وہ آدمی نہا بھی نہیں سکتا کہ جس کے نہانے میں اس کا بال ٹوٹے, اور ایسا کون ہوگا کہ بال نہ ٹوٹے. بال توڑنا حرام, نہانا حرام نہیں, لیکن ایک دوسرے سے مل سکتے, اور ناخن نہیں اور میل دور نہیں کر سکتے, پتا نہیں کتنی پابندیاں. اب یہ ساری پابندی, اب حالت انسان کی عجیب ہو گئی, تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے احرام کو, کبھی کبھی تو 3-3 دن احرام پہننا پڑتا ہے دوران حج. اب حالت یہ کہ پسینہ بھی ہے, میل بھی ہے, بدبو بھی آ رہی ہے, بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, خود اپنے ہاتھ سے کڑھائی محسوس ہو رہی ہے, اور احرام کو سنبھالنا. خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے کسی طرح سے یہ احرام اتارو. احرام اتارنے کا خاص طریقہ, جب تک کہ خانہ کعبہ کے پھر بھوک ہو گئے نہیں, اور جب تک کہ صفا اور مروہ میں ساتھ چکر نہیں لگاؤ, پھر آپ اتر نہیں سکتا. تو اب دل چاہتا ہے کہ جلدی سے یہ سارے اعمال انجام دیے جائیں. ذرا میں زیادہ تفصیل میں چلا گئے, لیکن اس کی وہی وجہ ہے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ حج اور عمرے کے حوالے سے کچھ ایسی جذباتیت بھی مجھ سے طاری ہو جاتی, اور کچھ اتنا زیادہ میری زندگی کا ایک حصہ اس میں گزر گیا کہ اب جب تذکرہ ہوتا خود بخود بات بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اسے سمجھنا ہے گھڑی کی سوئیوں کے کنٹرول میں تقریر کو لانا. خلاصہ یہ کہ شاید تھوڑا بہت اس مثال سے سمجھا جا سکے, وہ بھی پورا حق ادا نہیں کرے. انتہائی شدید گرمی, اتفاق یہ ہے کہ رات کو ہم صحیح بھی نہیں کر سکتے, اور موسم انتہائی گرم, اور اس میں بہت سارے کام بھی کرنا پڑتا. خوب اور ریاض کی وجہ سے پوری حالت, اب انسان کا دل کیا چاہتا, خصوصاً گرمی کے جہاں سحری بھی جلدی ہو جاتی اور افطاری بھی بہت دیر پونے 8-8 بج جاتے ہیں رات. اب یہی دل چاہتا ہے نا خاص طور پہ بچوں کو کہ جلدی سے افطار کا وقت آئے اور ہم پانی پیے, کھانا کھائے, زحمت سے نہ جاتے, گھڑی سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں. اور گھڑی ہے کہ وہ کم وقت آج آگے بڑھتی نہیں, اس کی سوئیاں ابھی 12 بجے 2 گھنٹے کے بعد دیکھا پتا چلا 12:15 بجے, 2 گھنٹے گزر گئے, 15 ہی منٹ گھڑی آگے بڑھی, یعنی گزرے ہوں کہ نہ گزرے ہوں ہمیں لگتا کہ گھنٹوں گزر گئے. لیکن وہ پھر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں اس لیے برداشت کرنا کہ باقی اور کوئی زحمت نہیں, بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے کسی کمرے میں چلے جائیے, کسی مومنٹ کے جائے کنڈیشن سو جائیے, بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے آپ 12 بجے دوپہر سے شام کے 8 بجے تک نل کھول کے شاور کھول کے اس کے نیچے بیٹھ جائیے, باقی سب کی فیسلٹی ہے تو اس میں غوطہ لگا جائیے, یعنی بہت سارے طریقے ہیں وہاں پہ وقت گزارنے. میں نے ان طریقوں کی تو بات ہی نہیں کی جو زیادہ رائے ہیں, میں نے تو ان کی بات کی کہ جو شریعت میں چل سکتے ہیں, ورنہ تو کوئی شطرنج بھی تھا کہ بیٹھ گیا, کوئی ساتھ ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا, کسی نے گانے لگا دیے, کسی نے فلم لگا دی, اب تو 4-4 گھنٹے والی فلمیں بھی آنے لگی جو نہ تھے, وہ بھی روزہ گزارنے کے طریقے ہیں. وہاں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے, صرف ایک زحمت تو ہوتی ہے نا کہ 4 گھنٹے کی فلم دے کی پتا کرا دی تو آدھا روزہ باقی, جس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا. احرام اور عمرے میں ایسا نہیں, وہاں کے زحمت زیادہ, اگر اس کا حل بھی اپنے اختیار میں, وہ کیا, وہ یہاں ہم گھڑی کی سوئی آگے نہیں بڑھا سکتے, نہ یہ ہمیں اختیار نہیں, نہ یہ ہمیں اجازت ہے. ایک طریقہ تھا نا کہ احرام کہتا اگر اس کا ہی روزہ رکھ رہا تو گھڑی کی سوئی کو ایک مطلب آگے بڑھا تو 8 بجا تو روزہ کھل جائے, اس کی اجازت نہیں. اور اس کا اختیار نہیں کہ انگلی سے اشارہ کرے سورج ایک مرتبہ غروب ہو جائے پھر آ جائے کھانا کھا لی. شرعی مثلا اگر کبھی کسی وجہ سے نظام کائنات میں یہ فرق پڑے کہ سورج جلدی سے غروب ہو جائے, ایسا سسٹم بن جائے کہ سورج آپ کا روزہ کھل جائے, روزے کا تعلق اس سے نہیں کہ آج صبح ہم اٹھے تھے تو پتا چلا تھا کہ 14 گھنٹے کا روزہ, تو اب 14 ہی گھنٹے رکھنا. اگر سورج سے جلدی ہوئی وہ 8 گھنٹے ہی میں ڈوب گیا کسی وجہ سے, آپ کا روزہ 8 گھنٹے میں کھل جائے. یہی مسئلہ تو جہاز کے سفر میں پیش آتا کہ ہم جس جگہ پہ چلے اس سورج وہاں پہ اب افطار کا وقت ہو گیا 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد, مگر جہاز کی کھڑکی سے دیکھا سورج کھڑا ہوا. اب یہ سورج نظر آ رہا ہے, جب تک یہ غروب نہیں ہوگا آپ کا روزہ لمبا ہوتا چلا جائے. ایسا نہیں جہاز پہ میں کراچی سے چلا تھا, کراچی میں تو رات کے 8 بج گئے. جس وقت جہاں سے آپ گزر رہے ہیں وہاں بھی شام کے 4 بجے, 4 بجے ہیں, سورج نظر آ رہا. اگر سورج دیر سے ڈوبے روزہ لمبا ہوگا, سورج جلدی ڈوب جائے روزہ چھوٹا ہو جائے. فقط گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھانے کا اختیار نہیں اور سورج کو آگے بڑھانے کی طاقت نہیں, وہاں تو مجبوری عمرے اور حج میں تو یہ نہیں, سارا آپ کی مرضی پر. آپ نے مکے میں قدم رکھا, آپ نے کہا کہ مکان جائے جہنم میں, ہوٹل جائے جہنم میں, باقی چیزیں میں سے یہاں سے سیدھا حرم جاتا ہوں, پتا بس سواب کرتا ہوں, فوراً صحیح کرتا ہوں. آپ کا احرام آدھے گھنٹے میں اتر گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی مکے میں داخل ہوئے, جائیں گے مکان میں پہنچیں گے, سامان رکھیں گے, 4 گھنٹے نیند لیں گے, آدھا گھنٹہ کھانے میں لگائیں گے, پھر آرام سے جائیں گے. روزے میں مرضی نہیں, عمرے میں مرضی. جو چاہے تو مکے میں داخل ہوتے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائے, اور اگر کوئی چاہے تو مکے میں جا کے بھی 2 دن لگا کے اپنا احرام اتارتے. اب کیفیت کیا, کہ جھنجھلاہٹ الجھن بوجھ لگ رہا, احرام اتارنے کا دل چاہ رہا, اور احرام اتارنا ممکن تھی مگر حالت ایسی. سب سے بڑا تو مسئلہ کہ جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ وہ لباس پہنا ہو جس میں دونوں رانوں کے بیچ میں کپڑا نہیں, ریشیز مدد سے اٹھانا مشکل ہو جاتا. یہ سارے مسائل کا بولا کہ آپ یہ مومن اتنا بے چین اور بے تاب کہ اگر کبھی قافلوں کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ دیکھیے ہم اس وقت صبح کے 9 بجے مکہ پہنچ گئے الحمدللہ, اب ہم اپنا باقی عمرہ رات کے 11 بجے کریں گے, 14 گھنٹے گزارے نہیں کرتے. ہزاروں گالیاں دینے کو دل جاتا ہے ان لوگوں کہ جنہوں نے ہم کو پھنسا کے بٹھا دیا. احرام اتارنا ممکن ہے, روزے میں روزہ کھولنا ممکن نہیں, یہاں ممکن بیٹھے ہو. اگر کسی بھی قافلے مارچنڈائی انداز کا قانون تو نہیں آتا, لیکن پہلی مرتبہ آنے والا یوں بھی گھبرا تھا کہ خود سے جا کے عمرہ کر لیا, گڑبڑ گڑبڑ نہ ہو جائے. پتا چلا کہ جن چیزوں سے بچنے کے لیے بلا رفسا والا خسروخا والا ولا جگار گالی دینا حرام, غصہ کرنا حرام, لیکن غصہ آ رہا اور انہیں پہ آ رہا جو ہماری خدمت کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہوئے. ساری بات فکری بات, نیند بھی پوری نہیں ہوئی, قدم بھی زیادہ ہے کہ جلدی کرے جلدی کرے جلدی کرے جلدی کرے, یہ شور لگانے والا, یہ شور مچانے والا. جیسے ہی سہن میں اترا, اب یہ لفظ اترا کا مزہ وہی لے سکتے جنہوں نے خانہ خدا اور مسجد الحرام دیکھی تھی, ورنہ مسجد کے لیے لفظ اترا استعمال نہیں ہوتا, لفظ داخل ہونا استعمال ہوتا. مگر جن کے نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ آ رہا وہ اس لفظ کا مزہ لے رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ سہن کعبہ میں اترا, چند سیڑھیاں تو ہر ایک کو طے کرنا, ویسے اکثریت کا مزاج بدل گئے. اکثریت کا کیا مزاج بدلو, یا ابھی تک بلکہ جب سے کراچی سے نکلے تھے جلدی عمرہ جلدی عمرہ جلدی احرام اتارے جلدی عبادت مکمل کر, وہاں پہنچ کے اکثریت کا مزاج بدل کا مولانا. وہ بتائیے, یہ بتائیے کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں دیوار کعبہ شاہ ہو. ارے ابھی آپ تڑپے جا رہے تھے, پہلے عمرہ کر لیجیے, ثواب کر لیجیے, نہ خانہ کعبہ کہیں جا رہا نہ دیوار شک ہونے والی جگہ کہیں جا رہی. لیکن خاص طور ضعیف مرد اور ضعیف عورتیں, وہ بھی اگر دادا کے کام کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, سڑکیں جا رہے ہیں کہ مولا تمام بات میں ہوگا, مولانا صحیح بات میں ہوگی, پہلے تو جگہ دیکھنا. اور جان بوجھ کر ہم لوگ اس سوال کا جواب پینڈنگ میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غلطی سے ان کو بتا دیا گئے تو اب جب وہ طواف کریں گے اور وہاں پہنچیں گے اپنا طواف حاصل کریں گے اس جگہ کی محبت. اس لیے کہ خانہ کعبہ کے طواف میں الٹے کرنے کا مسئلہ ہے, بہت سارے چہرے اس وقت بات نہیں سمجھ رہے, تو وہ دیوار شک ہونے کی جگہ جا کے اس کو بوسا دے گا. بھلے طواف غلط ہوتا ہے تو غلط ہو جائے, کندھا ہٹ جاتا ہے کندھا ہٹ جاتا ہے تو ہٹ جائے, پورا وہ عمرہ غلط ہو جائے جس کے لیے صبح سے شور مچا رہے. کیوں؟ یہ وہ عقیدت, یہ وہ محبت جس کی وجہ جب آپ معلوم ہے بھائی ایک جگہ پہنچی کا وہ کیوں پتا نہ, لیکن جب آپ لیکن ہر قافلے میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نا سمجھ ہوتے ہیں یا جن کو بھی تھوڑا سا بجلی کا شوق ہوتا, تو ہم نے تو نہیں بتایا, انہوں نے بتا دیا, ہم پہلے آ چکے ہمیں پتا ہے, ہم آپ کو بتا دیں. اور ان کے بتانے نے سب سے عمرے غلط کرا, کیونکہ ان کو یہ تو نہیں بتایا کہ جسے ہم بتائیں گے پھر وہ اپنے طواف میں کیا غلطی کریں. اور اتنا اس نے رکھا ہے نہیں کہ اگر مولانا جگہ معلوم ہونے کے باوجود نہیں بتا رہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگی نہیں, وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو دو مسئلے پتا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آگاہ ہوئی اور سیستانی سے بھی زیادہ جلدی سے میں لوگوں کو کے مسئلے بتاؤں. کوئی مسئلہ ہوگی, وہ مسئلہ یہی ہوتی کہ اگر اس وقت ان کو یہ جگہ دکھا دی گئی تو اصل واجب ثواب یہ غلط کر لیں. چاہے آپ ان کو کہہ بھی دیں کہ دیکھیے ہم آپ کو یہ جگہ دکھا رہے ہیں لیکن آپ کا ثواب غلط ہوگا, ساتھ نہیں یہاں آئی وہ وہاں کر کے وعدہ بھی کر, لیکن اپنے اختیار میں نہیں رہتا, واقعہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا. جیسے جیوا نظر آئے چنانچہ ہم لوگ اس کا جواب مؤخر کرتے ہیں, اور ہر قافلے میں کچھ لیڈر ٹائپ کے لوگ یا کچھ ایسے کہ جن کی نیت ہے دوسروں کی مدد کرنا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا اگر چپ ہے تو یہ آخر ہم تک چپ بھی بیٹھیں گے تو ہم کیوں نہ بول دیں, اور وہ کئی لوگوں کے عمرے غلط کرا چکے. یہ ساری چیزیں آج کے درس کا کیا تھا, کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ مزاج مومن کا بدلا, پہلا مزاج تھا شریعت مولانا عمرہ جلدی کرنا, دوسرا مزاج ہے محبت کہ اب جب عمرے کی جگہ پہنچے بھول گئے عمرے. تاکہ یہ بتائیے دیوار کہاں جا کو, مگر 40-45 مرتبہ لوگوں کی یہ خدمت کرنے کے باوجود اور مشرے پر مغرب ہر جگہ کے مومنین سے ملاقات کے باوجود, مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے بھی عالم بھی جاہل بھی, آج تک ایک آدمی کی زبان سے ایسا لفظ نہیں سنا جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جگہ کوئی جملہ جب سنا اس جملے سے یہی لگا کہ سب کے خیال میں دیوار کی ایک مرتبہ جگہ ہوئی. یہ ساری تفصیلات فقط اس جملے کے لیے آئی کہ میرے پاس یہ تاثر کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دیوار کی ایک بار شک ہوئی, نہیں دو بار شک ہوئی اور دونوں بار 3 دن کے اندر, اور دونوں بار میرے مولا علی کے لیے, ایک مرتبہ جب ان کی ماں جا رہی ہے دوسری بار جب ان کی ماں آ رہی ہے. چنا اصل پیغام اس کے بعد دیوار شک ہوئی, یہ جگہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل پیچھے, خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل پیچھے جو دیوار ہے وہاں دیوار شک ہوئی, اور کہا جاتا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک دیوار شک ہونے کا نشان موجود. عمرہ کرنے والے تو اس کی زیارت سے محروم رہتے ہیں, حج کے دوران کیونکہ پہلی بلٹ کو خانہ کعبہ کو غسل دینے کے بعد پردہ اٹھا دیا جاتا, اور آج تک سے 12 دن کے پردہ اٹھا رہتا ہے تو نظر دیا جاتا. اب اگر وہاں سے فاطمہ بنتی حسن باہر اور پیغمبر اپنی جتی کے استقبال کے لیے آئیں, یا صحیح الفاظ میں کہیے کہ اپنے بھائی کو لینے آئیں, تو گویا پیغمبر وہاں کھڑے جہاں پہ 4 سائل لگے. یہ بھی وہ جملے ہیں کہ جن کا مزہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جو وہاں جا چکے ہیں. وہ 4 سائل جو 4 سائل بھی ایک مسئلہ بن جاتے ہیں ہم لوگوں کے. بڑی محنت کے ساتھ یہ زیارت میں نے ڈھونڈ کے نکالی, یہ تو مجھے کہنے کا حق حاصل بڑی محنت کے بعد, مگر مومنین کرام کی عقیدتیں. یہ جو جملے تقریر کے بیچ میں آ رہے ہیں نا, اس کا ایک ربط مسائل سے بھی, جب عقیدتیں ذہن سے ساری ہوتی ہیں تو شریعتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. آدمی بھول جاتا ہے کہ مرضی پروردگار کیا, اب وہاں پر بندہ اپنی مرضی چلاتا. انہیں عقیدتوں کی ایک مثال عمرہ غلط کر لینا, اور ایک مثال یہ کہ ویسے قافلے پہنچتے مکہ, اور عام طور پہ ہمارے حج کے قافلے اس وقت مکہ جاتے ہیں جب سال میں سب سے کم رش ہوتا. وجہ یہی کہ رمضان کے بعد عمرہ ویزا بند ہو گئے, اب عمرے والا کوئی نہیں آئے, ایک آدمی بھی نہیں آئے, اور حج کے قافلے باقی دنیا سے آنا شروع نہیں ہوئے, تو گویا آنے کعبہ کا ذہن ہوتا ہے اور ہم ہی ہم ہوتے ہیں. وہاں اتنی جگہ ہوتی کہ ایک ایک آدمی باقاعدہ ڈبل بیڈ کا بستر بچھا کے بھی سو سکتا. جو بلڈنگوں میں آ رہے کوئی شکایت ہوتی ہے کہ مولانا ماچس کی سیڑھیوں کی طرح قبروں میں جگہوں کو بھر دیا گیا, تو واقع خانہ کعبہ کا ذہن اتنا خالی. مگر 2 دن تین دن چوتھے دن ایک عجیب واقعہ وہاں پیش آ گئے. یہ 30 سال کی بات کر رہا ہوں, یہ ہر سال کی بات کر رہا ہوں. عجیب واقعہ پیش آ گئے, پورا فین خالی پڑا. آدمی چاہے بیٹھے چاہے کھڑا ہو چاہے لیٹے, اگر اپنے بچوں کو لے کے آیا تو وہ اسی فین کعبہ میں فٹ بال بھی کھیل سکتے ہیں اور 100 میٹر کی ریس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, کوئی جگہ کا پتہ نہیں. مگر سارے عالم اسلام, کون عالم اسلام جو وہاں اس وقت موجود, بہت کم لوگ ہوتے, وہی لوگ جو سعودی عرب میں نوکری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی پابندی ہے. ایک عجیب منظر ہے کہ سارا سینک کعبہ خالی پڑا. وہاں تو آدمی ایک جگہ لائن لگائے پڑے, اور لائن بھی ایک مخصوص انداز کی, ایک چھوٹی سی جگہ میں ہر آدمی نماز پڑھنا چاہتا, اور ایسا بے چین نماز میں کہ اس کے دائیں بائیں سامنے پیچھے پوری جگہ خالی, پھر بھی وہ وہاں لائن میں کھڑا ہے کہ وہ ہٹے تو نہیں آ جاؤں. کان کھڑے ہوئے ہم سے زیادہ وہاں کی انتظامیہ کے کہ ہے کیا چیز, اور وہ چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ 4 پتھر لگے ہوئے جس کی تاریخ میں مکے ہی میں بتاتا ہوں اور وہیں مزہ بھی آتا. لیکن خلاصہ یہ کہ مولا علی کی بڑی بہن اس میں ہانی کا مکہ, ایسا مجمع وہاں کھڑا ہو جانا, کیونکہ آج کی رات مکے میں اپنے قافلے کو مجلس کی یہ زیارت بتا,
اور وہ سبھی وہاں پہ پہنچے ہیں تو ایک وقت میں پہنچے. چنانچہ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی چار دن جب آپ کو یہ زیارت نہیں معلوم تھی تو آپ وہاں کا رخ ہی نہیں کرتے, آج پتا چل گئی ہے, اگر آپ نے آپ کا قابو پائی باری باری جائیے, الگ الگ وقت تبدیل کر کے جائیے, پہلے پھول سے دیکھ لیجیے, وہاں پہ اگر دو چار آدمیوں کا مجمع ہے تھوڑا ٹھہر جائیے تو یہ تو آپ کے لیے پوری رات ہے, کل ہے, پرسوں ہے, روزانہ ایسا وہاں پہ حضور نہ لگائیے کہ نشانی بتا دی جائے. پھر تو ہمیں بھی یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا. ابھی تو خیر اتنی مرتبہ دیکھا باقاعدہ حصہ رکھ کے نہ پڑے سب یہ جگہ سامنے آئی پیغمبر وہیں پہ پڑے. اگر دیوار شک ہوئی اور دن کے اثر وہاں سے نکلی تو پیغمبر وہاں کھڑے ہیں جہاں پیغمبر کی سگی جگہ ساتھ رہے ہیں ان میں حالی کا مکان, یا علی خانے کعبہ سے باہر آ رہے اور اپنی بڑی بہن ام ہانی کے مکان کی جانے پڑ رہے ہیں. ایک بار فاطمہ بنت اسد نے اس بچے کو رسول کی گود میں دی, باقی ساری وہ باتیں کہ جو آپ پورا ایک ہفتہ سے سن رہے ہیں ویسے ساری زندگی سنتے ہیں. اتنی تفصیلات میں نے فقط یہ باتیں کرنے کے لیے بتا کہ میرے مولا دنیا میں آنے کے بعد پہلا خطاب جسے آج کل کہا جاتا ہے پالیسی ساتھ خطاب, پہلا خطاب جس میں علی اپنی پالیسی بیان کر رہے ہیں, یعنی کیا کیا چاہتے ہیں اپنے ماننے والوں, یہ کہاں پہ خطاب ہوا؟ پیغمبر کی گود میں. وہ پیغمبر کہاں کھڑے تھے جو ابھی آپ کو تفصیل بتائی گئی, اگر زیادہ ہو گئی تو مجھے میری جذباتیت سے معاف کرے, اور اگر بالکل مناسب ہوئی تو پھر مزہ لے لیں تفصیل. جیسے منکنتوں کا مولا, منکنتوں مولا علی کہاں تھے؟ رسول کی گود, رسول کے ہاتھوں پہ. یہ پہلا وہ آخری انداز ہے کیسا, خود رسول کہاں تھے؟ علی حکم کے میدان. اور پہلا کتاب علی کہاں ہے؟ رسول کی گود, رسول کہاں ہے؟ ان میں علی کے گھر کے سامنے. اور ایک بار پیغمبر وہ تفصیلات نظر انداز کرتے ہوئے جو آپ محفل میں پوچھتے ہیں, پیغمبر نے آخر میں کہا کہ علی مجھے قرآن سنا, کچھ اور مکالمے ہوئے تو رات ظہور کی بات ہوئی, آخر میں کہا کہ قرآن سنا. اب علی نے وہ قرآن سنانا شروع کیا جو لوہے محفوظ پر تو نازل ہو چکا مگر اس دنیا کے سامنے علی نہ صرف کہ نہیں آئے بلکہ دس سال باقی ہیں اس کے آنے, اور دس سال میں قرآن کے آنے میں نہیں, قرآن کی پہلی پانچ آیتوں کے آنے, قرآن کو پورا 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 ہوتے ہوتے ابھی 33 سال لے, قرآن پورا ہونے سے 33 سال پہلے سہنے کا کام پیغمبر کی گود ام ہانی کے مکان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عجیب خطاب میرا مولا کر رہا. عجیب میں نے کیوں کہا؟ قرآن سنا علی پورا قرآن نہیں سنا سکتے, اس لیے کہ جو ایک رکاب میں پاؤں رکھے اور قرآن شروع اور دوسری رکاب میں پاؤں پہنچے اور قرآن مکمل ہو جائے اتنا وقت رسول کی گود میں رہے گا تو پورا قرآن نہیں سنا سکتے. لیکن مطلب یہ کہ یہاں اس وقت یہ قرآن سنا تھا علی کو اپنی طاقت اور اپنا موجودہ نہیں دکھانا تھا, ورنہ ایسے ہی قرآن پورا کرا لیا جاتا. رکاب میں پاؤں رکھنے سے قرآن شروع, اگلے رکاب میں پاؤں پہنچنے پہ قرآن پورا, وہ علی کی ایجابی طاقت, اور جو موجودے والی طاقت ہوتی اس میں لوگوں کے لیے پیغام نہیں ہوتا بجر ہوتے کہ جس مولا کو مانا ہے وہ کتنا حقت. آج علی اپنا موجودہ نہیں دکھانا چاہتا بال بات ہے, آج علی فقط اپنے فضائل نہیں بیان کروانا چاہتا. پہلا تعارف ہے علی کا دنیا والوں, غلط کہہ گیا جو الٹا چلا, آج دنیا کا پہلا تعارف ہے علی, پہلی مرتبہ پیدا ہوئے 3 دن گزرے دنیا کے ساتھ ہی پہلی دفعہ ہے پہلا خطاب, سب کی توجہ ہو جانا چاہیے اور ہو گئی. اب علی قرآن کی تلاوت کرو, پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر پورا قرآن پڑھ لے علی کی فضیلت سامنے آئے گی, ماننے والوں کے لیے وہ خیال سامنے نہیں آئے گی. علی قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ ہماری عقل کہتی ہے کہ آئے کثیر پڑھے مزہ آ جائے, آئے کثیر ہو, علی کی زبان ہو, کہنے کعبہ ہو, آنکھوں سے رسالت ہو, لطف دوبارہ ہو جائے. نہیں آئے کثیر نہیں پڑھتی کیونکہ آج خالی لطف دلوانا مقصد نہیں, آئے مبذت پڑھ دو, آئے بن آیت پڑھ دو, سورہ دہر پڑھ دیتے ہیں, کیونکہ جو علی کا مقصد ہے وہ ان آیتوں سے آج حاصل نہیں ہو رہا. چنانچہ علی نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کی کہ اگر یہ واقعہ تاریخ میں نہ لکھا ہوگا تو یہ والی آیت شاید کوئی مومن کبھی پڑھ رہی ہے. جو لوگ پورا قرآن ختم کرتے اس کے بیچ میں تو آ جاتے لیکن ویسے کوئی نہیں پڑھ, وہ کون سی آیت ہے؟ میں عام مجموع میں تو پہلے سوال کرتا ہوں کہ ہے مجمع میں بیٹھنے والوں, ساری زندگی علی کا ذکر سننے والوں, یہ تو بتا دو کہ وہ کون سی آیت ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 95% افراد نہیں بتا سکتے, لیکن خیر اپنے اس مجمع کے بارے میں اتنا مت گمان نہیں, یہاں میرا اندازہ یہی ہے 95% کا, لیکن الٹا کر دو. پھر تقریب جو کہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس کا جواب دے, ورنہ جو کہ ہر ایک کو معلوم ہے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے. علی نے تلاوت کی سورہ مومنون پورا پورا نہیں, صرف پہلی آئے جو آج کے لیے میں نے سرنامہ بنائی, فاصبح لہل مومنون یہ آیت تلاوت کی. بے تحقیق صاحبان ایمان نے نجات پائی، صاحبان ایمان نے فلاح حاصل، صاحبان ایمان رستگار ہوئی، صاحبان ایمان کامیاب ہوئی۔ مختلف ترجمے کے اندر مختلف لفظ آیا، قرآن نے لفظ فلاح استعمال کیا، آج صاحبان ایمان نے فلاح پائی۔ جس کی اردو دراز کی ہے تو یہی لفظ ہی کافی، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا۔ مگر اس آیت کا ربط کیا ہے علی کی ولادت اور علی کی دنیا کے سامنے پہلی رونمائی؟ اگر یہ لفظ میرے مولا کی شان کے خلاف نہ ہو تو آج علی کی رونمائی ہو رہی ہے، آج دنیا پہلی مرتبہ علی کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ وہ تفصیلات میں چھوڑے دیتا ہوں جو آپ محفلوں میں سنتے ہیں کہ تین دن سے کعبہ بند ہونے کی وجہ سے سارا مکہ ویسے ہی سینے کعبہ میں موجود تھا۔ ایسے موقع پہ اس آیت کا ربط کیا، جب ہم جیسے ادنا طالب علم درس دیں تو رب کا خیال کر دیں، آیت بھی ایسی ہو جو آپ کے درس کا بات۔ رجب کا مہینہ ہے، 13 رجب ہے، 25 رجب ہے، ایسا رب تو دیا جاتا، اس لیے کہ صحیح بات یہ غلط رب کے ساتھ پڑھی جائے مذاق بن جاتی۔ جوان موت ہوئی، 18 سال کا یا 22 سال کا ایک بچہ مارا گیا، والدین ہم سے نحال دوست رشتے دار جو سنتا ہے ان کی، اور اس کے اظہار ثواب کی تیسرے دن کی مجلس ہے سوئم کی مجلس، اور ہم نے آغاز یہاں سے کیا کہ اسلام کہتا ہے کہ شادی کرو، لڑکیوں کو جلد از جلد رخصت کرو، اور پھر شوہر اور بیوی کے آداب دیے۔ بات برحق ہے، بات صحیح ہے، بات دین کا حصہ، مگر غلط موقع پر ہے، غلط انداز سے۔ ہو سکتا ہے کہ تقریر کے بیچ میں رب سے گھوم کے وہاں پہنچ جاؤ، مگر آغاز بھی اس مسئلے سے ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی مجلس کا عنوان ہے کہ شوہر اور بیوی کے آداب، 18 سال کے بچے کا لاٹا برسوں تھا، آج اس کی زیارت کی مجلس ہو رہی ہے، بسم اللہ یہاں سے ہو رہی ہے، یا غلط پڑھا، غلط آیت پڑھی، غلط سے مسئلہ بتایا نہیں سب۔ اور اگر ابھی کسی نکاح میں شرط دینے کے لیے بلایا گیا ہے، دولہا چہرہ پہن کے ابھی آ کے بیٹھا، لوگ بھاری سکتے ہو رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اس کو مبارکباد دے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مرد اور عورت کو، ہر دولہا اور دلہن کو ایک دن مرنا، آگے چل کر رقص ملا کے یہ بات کہی جائے کوئی حرج نہیں، اور ہم کہتے ہیں شادی کی مجلس میں بھی موت کا رقص، لیکن آغاز نہیں کہاں سے، کیونکہ تو دولہا کا چہرہ بھی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، اور ہم نے کہا کہ مرنا ہے، اور کبھی رات کا اشارہ بھی ادھر ہی ہو گیا، تو خیر رقص ہوتا۔ مولا اس وقت پہلی مرتبہ اس کائنات کے سامنے آپ آئیں یا اس دنیا کے سامنے آپ آئیں، اور ایسے موقع پہ آئیں کہ خود بخود دنیا آپ کی طرف، روپے کا بہت پیار ہوتا ہے۔ اور اب اس کے اندر یہ جو مسئلہ آیا کہ وہ چیز اگر اب تک ہے اور استعمال میں نہیں آ رہی، کیش اور کیش جیسی چیزوں کے علاوہ باقی کو سمجھ میں آتی، مکان 95 میں خریدا تھا، نہ اس وقت استعمال کیا نہ اب استعمال کیا، لیکن ہے گاڑی اس وقت خریدی تھی، گاڑی کا تو خیر مثال دینا شاید مناسب نہ ہو، کپڑا الیکٹرانک کا کوئی آئٹم، گھر کے استعمال کی کوئی چیز خرید لی تھی، اب تک استعمال میں نہیں آ رہی، نہ اس وقت استعمال ہوئی، تبھی تو خمس والی ہو، لیکن نہ اب تک استعمال ہو، تو آج کے پیسے سے اس کا خمس تو دیجیے، مگر خمس کے ساتھ خمس دے دیجیے۔ چیزوں میں تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، کیش کا کیا مسئلہ، کیش کا بھی بیان نہیں، یہی مسئلہ 95 کے ڈالرز آپ کے پاس پڑے اور آپ نے اس وقت خمس نہیں دیے، آج خمس دینے جا رہے ہیں، تو چونکہ وہی ڈالر آپ کے پاس، اگر وہ خرچ ہو گئے نئے آ گئے تو بات الگ، وہی اب تک، تو اس ڈالر آج کی مارکیٹ ویلو کے حساب سے خمس دیجیے، اور چونکہ ڈالر ہے 95، اس لیے جتنا خمس دیں گے پھر مزید اس کا خمس دیں گے۔ اسی طرح پرائز بام، اسی طرح شیئر، اسی طرح انویسٹمنٹ اور مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ، کہ اگر 94, 95, 96 کے اس سال خمس نہیں دیا، اب دینے جا رہے تو خمس بھی دیں گے، اور چونکہ یہ چیز اب تک آپ کے پاس ہے اور استعمال نہیں ہوئی، اس لیے خمس کا بھی خمس دے۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوا قرضے کے بارے میں، ایک مسئلہ سامنے یہ آتا کہ جب ہم کسی آدمی سے قرضہ لے گیا، چاہے قرضہ ضروری ہو چاہے قرضہ غیر ضروری ہو، ضروری قرضہ یہ کہ ضرورت تھی اس لیے کسی سے پیسے مانگے، غیر ضروری ہے کہ ضرورت نہیں تھی لیکن جس کمپنی یا بینک یا ادارے میں کام کرتے ہیں ویسے ہی وہ اپنے ملازموں کو ہر سال 2 سال یا قرضہ منظور کرتے ہیں، تو آپ کو فی الحال کوئی ضرورت نہیں، نہ مکان خریدنا نہ گاڑی خریدنا، لیکن ایک سہولت مل رہی ہے تو کیوں نہ اویل کرو، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ استفادہ کریں، لے کے آ گئے قرضہ۔ دونوں کا مسئلہ ہے، قرضہ ضروری ہو کہ غیر ضروری، مسئلہ یہ کہ قرضہ جب آپ نے لے لیا تو یہ قرضہ آپ کا پیسہ مانا جائے گا
یا دینے والے کا پیسہ مانا جائے گا. یقیناً جب دینے والے نے کانٹریکٹ کے تحت آپ کو دیا تو یہ پیسہ آپ کا ہو, اس میں کوئی شک نہیں, یہ پیسہ آپ کا ہو, آپ اس سے مالک. لیکن اگر ہم مالک تو قرضہ لے کے آئے اور اگر ایک سال بغیر استعمال کے پڑا تو اپنی چیز ایک سال بغیر استعمال کے پڑی رہی تو اس کا خمس ہو جاتا. بینک ملازمین سے اکثر سنا کہ وہ اس لیے بھی قرضہ لے لیتے ہیں کہ یا انٹرسٹ صحیح کچھ اداروں یا اتنا کم انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ لے کر اگر آگے کہیں اور انویسٹ کر دیں تو ایک اچھا خاصا ماہانہ منافع بن جاتا. یہ مثالیں آپ لوگوں کو دینا اپنا مذاق اڑوانا ہو, مگر چونکہ کیسٹ کی چیز کچھ لوگ وہ بھی سنتے ہیں جن کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں, کہ آپ نے قرضہ لیا 100 روپے جس پہ 5 روپے دینا اور آگے کہیں انویسٹ کر دیا جس پر آپ کو مہینے کے 13 روپے مل رہے ہیں, تو آپ نے 13 روپے لے کے 5 کٹوا کے 800 کمائے. گھر کے ایسا ہی ایک واقعہ امام کی حدیث میں بھی ہے کہ 2 روٹیاں چوری کر کے اور 2 انار چوری کر کے 40 نیکیاں کما کے 4 گنا کٹوا کے 36 جیب میں رکھے. نیکیوں میں وہ نہیں چلے گا اس لیے کہ وہ حرام سے ہوئی, اگر وہ بھی حرام سے ہوتی تو چل جاتی, لیکن انویسٹمنٹ میں تو یہ چل رہا. اب یہ وہ قرضہ ہو گیا کہ جو آپ لے کر آئے لیکن کوئی ضرورت نہیں, یہ تو انویسٹمنٹ یا بچت کی ایک شکل. اسلام اس قرضے کے بارے میں کیا کہتا؟ جو قرضہ آج یا کل لا محالہ آپ کو واپس کرنا. اس کے لیے پہلے سے ایسی جملہ سنی, کچھ لوگ تو یہیں پہ پورا مسئلہ سمجھ جائیں, اور پھر تھوڑی میری طرف سے وضاحت سنی. ایسی جملہ یہ کہ قرضہ آپ کا مال ہے مگر ایک سال گزرنے کے بعد خمس اس پر واجب نہیں ہوگا, اس کے بدل پہ واجب ہوگا. یہ تو ہو گئی اس مسئلے کی صحیح عبارت جسے اب میں سمجھانے جا رہا ہوں. اصل تو ختم اصل سمجھدار کے لیے اتنا کافی کہ خمس ہے آپ کی رقم لیکن واجب ہوگا اس کے بدل پر. جیسے اس کی کئی مثالیں خصوصاً آگرہ کوئی کے فصلے میں مل جاتی, کہ ایک آدمی اپنے پاس سال بھر ایک کپڑا رکھا اور اس کے بعد کو بیچا, خمس تو آیا کپڑے پر, ہم خرید کے لیے آئے وہ کپڑا, کیا اس آدمی کا خمس ہمیں دے گا؟ کیسے اگر کپڑا نجیس وہ کرتا ہم لے کے آتے تو لامحالہ کام تو ہم ہی کو کرنا ہوگا, تو کپڑے پر خمس آیا ہے تو کیا ہمیں دینا؟ نہیں, کہا خمس کپڑے پر, لیکن جب اس نے کپڑا آپ کو دے تو خمس کپڑے کے بدل پہ چلا گیا, کیونکہ آپ نے اس کے بدلے 200 روپے دکاندار کو, یہ خمس واجب کپڑے پر ہوا تھا مگر اس پر واجب ہوا تھا اس سے چھلانگ لگا کے اس کے بدل پہ چلا دیا. آپ کے 200 روپے پاکیزہ پر پیجے کے خمس نکلے ہوئے, وہ پاکیزگی جو آپ کے 200 روپے کی تھی وہ آ گئی کپڑے پر. 200 روپے کے خمس اب تک واجب نہیں تھا, اس لیے کپڑے پر بھی خمس واجب نہ رہا, اور کپڑے پر مالک کے پاس خمس واجب تھا, وہ خمس چھلانگ لگا کر اس کے بدل پہ چلا دیا. اب اس کی مثالیں بہت سی جا سکتی, اس لیے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ میں اتنا بولنے لگا ہوں کہ ایک مثال کی ضرورت ہو تو 50 مثالیں زبان پہ آتی ہیں. لیکن آج میں اپنے ایک وعدے کو پورا نہ کر پایا کہ موضوع کے تحت مسائل, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ باقی بھی کوئی وعدہ پورا نہ کروں. میں وقت کا خیال کرتے ہوئے مسئلہ بتا رہا, خلاصہ یہ نکلا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود جس پر واجب ہوتا ہے وہاں سے شرام لگا کر اس کے بدل پہ چلا جاتا ہے. نجاست طہارت میں ایسی کوئی مثال, جو چیز نجس ہوئی وہی نجس رہے گی, اس کا مسئلہ کبھی اس کے بدل پہ نہیں جائے. خوب اس میں مہاراج کی مثال ہے, اور ایک جگہ نہیں ہے کئی جگہوں پر بدل. اچھا کبھی ایسا ہوتا کہ خمس کو چھلانگ لگا کے بدل پہ جانا, اس کو بدل نہیں مل رہا, اس کو بدل نہیں مل رہا تو پھر وہ اس آدمی کی گردن پہ چڑھ جاتا. جیسے ایک آدمی نے اپنے پاس ایک کپڑا سال بھر رکھا, یہ مثال دبئی سعودی عرب اور گلف میں ملازمت کرنے والے اکثر لوگوں کے سادے پاس ہیں. وہ وہاں جب رہتے ہیں تو خاندان والوں کے لیے تحفے خریدتے رہتے ہیں, اور وہ ہماری طرف سے تو نہیں ہے کہ ہم 4 دن دبئی گئے ہمیں جو کچھ خریدنا ہے 4 دن میں خریدنا, وہ 2 سال کبھی سیل لگتی ہے, کبھی کسی دکان میں کوئی چیز سستی ہوتی ہے, کبھی وہ اعلان ہوتا ہے, کیا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اینڈ آف دا لائن, کیا وہ ایک اصطلاح ہے کہ آپ کی دکان بک رہی ہے سارا سامان آنے پر خرید خرید کے ڈال دیا, چھٹی ملے گی 2 سال بعد, اب جو تحفے انہوں نے اپنے بھائی بہن بھتیجے بانجے ان کے لیے خریدے، کسی کو 9 مہینے گزرے، کسی کو 12 مہینے گزرے، کسی کو 16 مہینے، اور لا کر بغیر خود نکالے وہ کہتا وہ چیز آپ کو دے. اب آپ کے پاس تو چیز آج آ جائے گی، امام خمینی تو کہتے آپ ذمہ دار، مگر آگا کوئی کہتے کہ تحفے کا خمس بھی بدل کے چلا جاتا، آپ کو دے دیا خمس آپ پر نہیں آئے گا، خمس اس تحفے پر سے چھلانگ لگائے گا، مگر کہاں چھلانگ لگا دی جائے، آپ نے اس کے بدلے میں تو اسے کچھ نہیں دیا، کب اس کی گردن پہ بیٹھ جاتا، جاتا اس کی گردن پہ خمس آ گیا تو آپ کو ملا ہے خمس اس کو دینا. تو یہ اصطلاح اجلے کے امام خمینی دونوں جگہ مختلف فتوا دیتے، کہتے خرید و فروخت میں بھی اگر آپ کو پتا چلے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے کہ سال بھر اس کے گودام میں پڑی رہی پھر اس نے بیچی، تو خمس آپ کی گردن پہ تو نہیں آیا، لا وزیر و وزیر اتنا وزرا ہو رہا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں، مگر یہ تجارت جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ عالم شرع کے وکیل سے اجازت نہیں ہے. اور تحفہ بھی اگر کوئی آدمی اس طرح کہ دینے والے پہ خمس واجب تھا اسی چیز پر اور اس نے خمس نکالے بغیر تحفہ آپ کو دیا، تو اب آپ کو خمس تو نہیں دینا، مگر تحفہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ آپ اس تحفے کے دوسرے شریک سے اجازت نہ لیں. ان کی نگاہ میں یہ مسئلہ پارٹنرشپ کا، اور پارٹنرشپ کا مسئلہ یہ کہ جب تک کہ دونوں پارٹنر راضی نہ ہو کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اب جو اس نے آپ کو 100 روپے کا کپڑا دیا، اس کے اندر 80 روپے کے آپ مالک ہیں، 20 روپے کا مالک خاتے میں شرح، تو ایسا نہیں ہے کہ تحفہ آپ کے لیے حرام کہ آپ کو 20 روپے اپنی جیب سے دینا چاہیں تو دوسری باتیں واجب نہیں. یہ کپڑا ہو گیا پارٹنرشپ کا، تو اس کے مالک ہو، تو اگر اسے استعمال کرنا ہے تو جا کے دوسرے پارٹنر سے بھی اجازت لے کے آئے. لیکن قرضے کی حد تک تو آ گیا خمینی بھی آ گیا کوئی والے فتوے کو مانتے کہ جو رقم آپ، یہ قرضے والا مسئلہ آ گیا خمینی کا، آ گیا خامنائی کا ہے اور ان کی کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے جو اردو میں ترجمہ، اور آ گیا کوئی کا ہے اور آ گیا چیز کا نہیں کا. میں نے اتنے مراجع میں آ گیا خمینی کا حوالہ، خامنائی کا حوالہ کیوں دیا، اس لیے کہ اگر سننے سے یہ مسئلہ آپ پر واقع نہ ہو، بعض افراد سامنے لکھی ہوئی تحریر ہو تو آدمی ایک بار دو بار پانچ بار پڑھ کے سمجھ لیتا، سننے سے واضح نہ ہو، اور آپ پوچھنا چاہیں کہ کسی اردو کتاب میں ہے تاکہ ہم دو چار مرتبہ اس کو دیکھ کے سمجھیں، اس لیے میں نے کہا کہ جی ہاں باقی مراجع کے اردو کتاب میں قرضے کے خمس کا مسئلہ نہیں، آوائے خامنائی کی اس قسط آپ قرضے کے خمس کا مسئلہ ہے، وہی جملے جو باقی تینوں مراجع ہیں. یعنی اگلا سوال آپ کرنے والے تھے نا، میں نے پہلے جواب دے دیا جی وہ تو آگے خامنائی کا آپ فتوا ہے، ہم تو مقلد آگے کوئی افسدہ نہیں ہے، اس مسئلے میں جو عبارت آگے خامنائی نے لکھی وہی سارے مراجع. اب یہ انداز اگر ہم اپنے درس کا بنا لیں تو درس بہت آسان ہو جائے گا. کیا انداز؟ جو بتا دیں کھلا کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے، کھلا میں یہ مسئلہ لکھا ہے، جا کے پڑھ لیجئے، ہم خالی صفحہ نمبر بتا بتا کے چلے جائے گا. ملا رفیظ الدین ایسے ہی درس دیتے، مجمع نے پکڑ کے بٹھا دیا کہ نام ان کا ملا ہے تو بڑے عالم ہوں، لیکن ملا ملا تو تھے نہیں، کہتے تو کیا کر. مجمع سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں آج کیا کہنے والا ہوں؟ مجمع نے کہا میں کیا معلوم، اتنا چاہیے مجمع جسے یہی پتا نہیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے، اس کو درد دینے کا کیا پائے. پھر پکڑ پکڑ کے لوگ اگلے ہفتے لے کے آ گئے، اور آج پچھلی دفعہ کے دودھ کا جرا چھانچ بھی پھوٹ پھوٹ کے پیتا، آج کہا کہ آپ کو معلوم ہے کیا کہنے والوں، لوگوں نے کہا معلوم، ارے تو جب معلوم ہے تو میرا وقت کیوں جائے گا رب العالمین. تیسری دفعہ پھر پکڑ کے لے آئے، اب مجمع نے سوچا کیا جواب دینا، طے کر لیا آدھا مجمع آ گئے گا آدھا نہ گئے. آپ کو پتا ہے میں کیا کہنے والا ہوں؟ آدھے نے کا پتا ہے آدھے نے کا نہیں پتا، جن کو پتا ہے وہ ان کو بتا دے، جنہیں نہیں پتا میں جا رہا ہوں خدا حافظ. تو ایک تو یہ طریقہ کہ کھلا مسئلہ وہاں لکھا ہے وہاں سے سمجھ لیجیے کھلا ہوں، لیکن نہیں، بہرحال میں ملا نصیر الدین نہیں ہوں، چاہے جو مجھے ویسا ہی سمجھے. وہ جواب اس کا یہ ہوا کہ آپ نے 50,000 کہیں سے قرضہ لیا، ضروری قرضہ ہو، بیٹی کی شادی کے لیے لے کے آئے، فلیٹ کی بکنگ کے لیے لے کے آئے، اسپتال بائی پاس یا گردے کی بیماری یا کوئی ایسا تھا اس کے لیے، اتفاق سے وہ چیز یا ضرورت نہیں پڑی یا اس کے اندر داخل آ گئی، بیٹے کی شادی ہونا تھی لیکن اتفاق ایسا ہو گیا شادی نہیں تھی. ہم لوگوں کے یہاں لکھنؤ والوں کے یہاں تو آج بھی یہ رسم چل رہی ہے کہ خاندان میں سور میں بھی کوئی مر جائے تو ایک سال کی شادی جو ہے وہ موخر ہو جاتی، چناتے اب شادی کرنا تھی لیکن کوئی خاندان میں کوئی شامل انتقال کر، ایک سال کے بعد شادی ہوگی، پیسہ رکھا ہوا ہے رکھا رہے. یا مثلا آپریشن کا لے کے ڈاکٹر نے اگلی رپورٹ دیکھی کہا کہ نہیں فی الحال آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں، اور انتظار کر، پیسہ لے کے آ گئے رکھا ہوا، اب مثالوں کی ضرورت نہیں.
اسی یہ تو ہوا ضروری قرضہ لیا لیکن ضرورت تھا ضروری ضرورت نہ پڑی یا غیر ضروری قرضہ لیا ایک فیسلٹی مل رہی ہے اس کو اویل کرنا ہے چنانچہ آپ نے جا کے لے لیا قرضہ مگر وہ لے کے آپ نے کہیں انویسٹ کر دیا یا گھر میں پڑا بہرحال استعمال نہیں ہوا سال کا اصول اس پیسے پر قرض کو مفت واجب ہو مگر یہ اصول ہے مگر شرن ایسا نہیں شرن یہ ہے کہ یہ خمس بے شک آپ کی رقم ہے لیکن کیوں کہ واپس کرنا اس لیے خمس آ جائے گا اس کے بدل پر اور بدل پر بھی فوراً نہیں آئے جو خمس کا مسئلہ ہے اس کے حساب سے آئے بدل کسے کہتے ہیں بدل کہتے ہیں کہ جب یہ قرضہ آپ ادا کرنے جائیں جس رقم کو آپ واپس لوٹائیں گے وہ کہلاتا ہے بدل خمس اس پر اور اس پر اسی شرط کے ساتھ کہ جب آپ واپس لوٹانے جائیں اس وقت تک اگر اصل رقم موجود ہے اس وقت تک اور استعمال نہیں ہوئی تو آپ کو اس کے بدل کے قمت دینا لیکن جب آپ بدل دینے گئے اس سے پہلے یہ قرضے کی رقم استعمال ہو گئی البتہ کئی سال رکھنے کے بعد میں شاید سمجھا نہ پایا الفاظ بدل قرضے کی رقم آپ کے پاس ایک سال رہے دو سال رہے پانچ سال رہے دس سال رہے استعمال نہ ہوئی اس سے کوئی خمس نہیں البتہ اس سے نفع حاصل کرے تو نفع پر وہی جو تین تقریریں آئی تھی انویسٹمنٹ کی اس کے حساب سے خمس ہوگا یا صدقہ ہوگا وارد بات اصل رقم کے اگر قرضے کی رقم میں کوئی خمس نہیں تب خمس آئے گا جب آپ اسے لوٹانے جائیں واپس کرنے جائیں ری پیمنٹ کرنے جائیں جب ری پیمنٹ کرنے جائیں اس وقت دیکھیں کہ جو آپ رقم دے رہے ہیں تو جس قرضے کی وجہ سے دے رہے ہیں وہ قرضے کے پیسے آپ کے پاس ہیں کہ نہیں جب رقم لوٹانے جا رہے اگر اس وقت کا قرضے کا پیسہ خرچ ہو گیا کئی سال رکھنے کے بعد تو اس ادائیگی پر بدل سے بھی کوئی قمت نہیں وہ قرضے کی رقم جب کئی سال آپ کے پاس ہے لیکن ادائیگی کا وقت آیا اس وقت تک وہ استعمال ہو چکی تھی تو بدل پہ قمت نہیں اور اگر جب آپ واپس دینے گئے اس وقت بھی قرضے کی رقم آپ کے پاس ہے تو جو بدل آپ دے رہے ہیں چاہے وہ اسی مہینے کی آمدنی ہو اس کا خمس آپ کو دینا پڑے یہ تو ایک عام کا مسئلہ ہو گیا اس میں فقط ایک شخص نکلتی ہے جو غالباً زیادہ مریضے ملا وہ یہ کہ آپ قرضہ لے لیا کئی سال آپ کے پاس یہ موجود ہے مگر آپ اس کی ادائیگی ایک ساتھ نہیں کر رہے ہر مہینے قسط کٹ رہے اس صورت جیسے جیسے قسط کٹے ویسے ویسے چیک کریں گے کہ اصل قرضہ باقی ہے کہ نہیں پر کتا پچاس ہزار لے کے آئے اور دو سال تو یہ اسی طرح پڑا رہا یا گھر میں یا کسی انویسٹمنٹ قسطیں کٹنا شروع ہو دو سال تک جو قسطیں کٹی اس کا خمس آپ کو دے گا دو سال کے بعد یہ پیسہ آپ کا خرچ ہوگا قسطیں تو ابھی دس سال کٹے گی مگر جیسے ہی یہ پیسہ خرچ ہو گیا ویسے ہی قسطوں کے خمس معاف ہو گئے یعنی قرضے کی رقم جب تک آپ کے استعمال میں نہیں آئی اس وقت تک جتنی قسطیں آپ دیں گے ان کا خمس دینا مانا یہ جائے گا کہ یہ بغیر استعمال کی رقم جیسے ہی آپ نے قرضے کی رقم خرچ کر ویسے ہی اس کے بعد کی جو قسطیں ہیں ان کا خود خود بخود معاف ہو گئے اس کو مانا گیا کہ آپ ضرورت میں اپنے اپنی رقم دے رہے ہیں سو روپے مہینہ آپ قسطیں دے رہے ہیں جب تک اصل رقم موجود جو سو روپے مہینہ کٹ رہا یہ مانا جائے گا کہ یہ غیر ضروری کام میں آپ نے پیسہ خرچ کیا خمس دیا لیکن جہاں سے وہ قرضے کی اصل رقم آپ کے استعمال میں آ گئی اس کے بعد جو اس کی قسطیں دی جائیں گی یہ مانا جائے گا کہ آپ ضروری کام میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کا کوئی خمس نہیں اب اس میں ایک بات اور آتی وہ کیا وہ یہ کہ آپ پچاس ہزار روپئے لے گیا دو سال آپ کے پاس بغیر استعمال کے پڑا دو سال تک جو قسطیں کٹی اس کا خمس دیا دو سال کے بعد پچاس ہزار خرچ نہیں ہو اس میں سے دس ہزار خرچ ہو چالیس بچے آپ اس سے کر رہی ہیں آپ کو یہ اجازت کہ آپ اپنے ذہن میں ایڈجسٹ کر دیں کہ اب جو قسطیں میری کٹ رہی یہ میں اس دس ہزار کے بدلے کٹوا رہا ہوں جو میں نے خرچ کر لی چنانچہ ان قسطوں پہ خمس نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دس ہزار تک پورا نہ ہو پھر اگر مجھے دس ہزار آپ نے خرچ کیا بلاتا یہ کہ جتنا قرضہ خرچ کر دے گا اس کی جو قسطیں ہیں ان کے پر خمس مانگ جتنا قرضے کی رقم باقی رہے اس کی قسطوں پہ آپ کو خمس دینا جو نا اگر پوری رقم رہی آپ کے پاس آخری قسط کٹنے تک تو پوری رقم پہ آپ کو خمس دینا یہ کہ اس پچاس ہزار پہ نہیں اس کی قسطوں قسطیں کٹنا شروع
اور ابھی دس قسطیں کٹی تھی کہ یہ پورے 50,000 آپ نے خرچ کر دیے شادی میں. پہلی 10 قسطوں میں خمس ہے, اس کے بعد ساری قسطیں 40 سال آپ دیتے رہے کل خمس میں. اور تیسری صورت یہ کہ قرضے کی رقم پڑی ہے اس کا ایک حصہ استعمال ہو, جو قسطیں آپ کی شروع میں کٹیں آپ ذہن میں ایڈجسٹ کر لیجیے کہ یہ اس پیسے کے بدلے ہی استعمال ہو رہی, چنانچہ ان قسطوں کا خمس نہیں. جب 10,000 بھر کے قسطیں کٹ گئے اور باقی 40 آپ کے پاس ہے, جب باقی 40 جو ہے اس کی قسطیں کٹنے شروع ہو اس کا خمس واجب ہو. لیکن اگر اسی دوران مزید 5,000 آپ نے اور خرچ کر دی, 10,000 کی قسطیں ختم ہوئی, اب آپ ایڈجسٹ کر لیں, اب جو بینک میں یہ قسطیں کاٹ رہا وہ اس 5,000 کی ہے جو میں نے خرچ کی. ذہن میں آپ یہ ایڈجسٹمنٹ کا اختیار ہے جس کا خلاصہ یہ نکلے گا, یہ قرضے کی اصل رقم کے خمس نہیں, جو قسطیں اس کے بجائے آپ نے کٹ رہی ہیں اس پر خمس ہے. شرط یہ کہ جو قسطیں کٹ رہی ہیں اتنے پیسے آپ کے پاس قرضے میں سے باقی ہیں, اور قسطیں کٹنے کے دوران کبھی پورا قرض آپ نے خرچ کر دیا تو قسطیں پہلے 20 سال کٹے ان کے اوپر کوئی خمس نہیں. پورا قرضہ باقی رہا آپ نے انویسٹ کیا ڈیفینس سیونگ میں, جب تک وہ رقم رہے گی جتنی قسطیں کٹیں گی سب کا خمس دینا ہے. اگر دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرضے کی اصل رقم پر خمس واجب نہیں, آپ کی ہے لیکن آپ کا خمس اس کے اوپر نہیں. ہاں ایک سوال الگ کہ اگر آپ غیر ضروری قرضہ لائیں تو کیا حج واجب ہے کہ نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو آج کے دن بیان کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ پھر کسی اور مسئلے کا وقت نہیں بچے. اب آئیے خمس کے جتنے مسئلے مجھ سے گزشتہ 2-3 سال میں بار بار پوچھے گئے ان کا جواب دیجیے. ایک آخری مسئلہ آخری ہی مانو کہ آج یہ تفریح ذرا لمبی ہو, 1.5 گھنٹے سے زیادہ آپ کو بٹھانا میرے لیے ممکن نہیں, جس کے لیے مسائل کا وقت تھوڑا کم رہ جائے گا لیکن اس کو کا ہی تیزار آئندہ ہو جائے گا. بہرحال 35 سے 40 منٹ تو مسئلے آ ہی رہے. دوسرا مسئلہ, دوسرے مسئلے کے لیے ربط ملائیے تقریر کے ایک جملے سے, یاسی بازوں کا محبت اتنا ڈوب جاتا کہ شریعت کو نظر انداز کر دیتا, چنانچہ خانہ کعبہ کی دیوار کو بوسا دینا یا کعبے کی محبت میں اگر کسی بھی طرف بوسا دے, یا علی کی محبت میں اگر شک ہونے والی جگہ پہ جا کے بوسا دے, یا ایک عمرہ غلط ہو جائے مسئلہ شریعت کے خلاف کر دے. اس کی ایک مثال والدین کی محبت, والدین اولاد سے محبت کرے وہ نہیں, اولاد والدین سے محبت کرے, لیکن یہ تو بہرحال وہی مثال ہے کہ جو کہیں ملتی تو نہیں ہے, آج کل کہاں وہ محبتیں رہے, پھر بھی مسئلہ بتا دیا جائے. یہ مسئلہ بھی وہی کہ ایک جملہ پڑھ لوں سمجھنے والے کے لیے پورا مسئلہ واضح ہوگا, بلکہ اتنا واضح ہوگا کہ پھر وہ اٹھتا جائے گا کہ آیا رات کے بیان اتنی واضح چیز کو بیان کیوں کر رہا ہے. پھر بھی یہ ایک ایک آدمی ہر مسئلے میں ایسا مل جاتا ہے مجھے کہ اپنی اس احتیاط پر میں خود اپنے آپ کو شاباش دے دیتا ہوں. وہ مسئلہ یہ کہ اب تو الحمدللہ ہماری قوم کے بچے کو ایک مسئلہ معلوم ہو گیا, اور وہ مسئلہ یہ کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا, رجب اور شعبان تو مہینے ہی روزوں کے کرتے یہ مسئلہ پورے سال کا, لیکن اس مہینوں میں تو لوگ زیادہ روزے رکھ رہے ہیں, جس پر سنتی روزہ جس پر قضا روزہ باقی وہ کوئی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. مگر سوال یہ کہ سنتی روزہ جو نہیں رکھ سکتے سنتی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بعض اوقات میں ایسے سوال کرتا ہوں کہ لوگ ٹکرا جاتے ہیں کہ کوئی سوال بنا بھائی, سنتی روزہ سنتی کو کہتے ہیں؟ پھر بھی میرا سوال ہو سنتی روزہ کسے کہتے ہیں؟ جو مسئلہ آپ نے ابھی سنا اس کی وضاحت, جس پر قضا روزہ باقی ہے وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا, چاہے گناہ والی قضا ہو چاہے مجبوری والی قضا ہو. ہم پر وہ قضا روزے ہیں کہ جان بوجھ کے ہم نے روزے نہیں رکھے, ہم پر وہ قضا روزے ہیں جو ہم رکھنا چاہتے تھے روزے, شریعت نے ڈنڈے مار مار کے ہم کو روکا, سفر میں گئے تھے ہمارے لیے رب جہاد کا مسئلہ تھا اٹھنے کٹنے تھے, بلکہ سفر میں اور دل چاہتا تھا روزے, کیونکہ سفر مکی اور مدینے کا ہو تو دل چاہتا ہے روزہ رکھو, شریعت نے کہا تھا مت رکھو روزہ بعد میں قضا کرو. تو چاہے قضا جان بوجھ کے روزوں کی قضا یا شریعت نے ہم کو اصل روزہ چھوڑوایا, ہر صورت میں قضا ہے تو سنتی روزہ جائز ہے. مگر سنتی کسے کہتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال ہے لیکن اتنا عجیب بھی نہیں. سنتی روزہ کہتے ہیں ہر وہ روزہ جو آپ پر واجب نہیں ہے. آپ فقط ثواب کی نیت سے رکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے, یہ کون سا آپ نے نیا انکشاف کر دیا, یہ تو ہم کو پتا ہوگا کہ سنت کی اس کو کہتے ہیں جو آپ پر واجب نہیں ہے, لیکن ہم اپنی خوشی سے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کو ثواب ملنے کا یقین نہیں. اب اس میں ایک سنتی روزہ آپ کو بتانا, یہ جو تمہیں آپ نے کہا نا کہ وہ روزہ جو واجب نہیں ثواب کے لیے ہم رکھ رہے ہیں وہ سنتی کہلاتا ہے, مگر آپ کا ذہن پھر بھی ابھی اس مسئلے میں گیا رجب کے روزے, شعبان کے روزے, 18 سے لے کر روزے, جو ایک بہت ہی واضح مثال ہے. مجھے معلوم ہے کہ سان لوگ اتنی محبت کرنے والے, لیکن بتا رہا ہوں والدین کے قضا روزہ اور قضا نماز, لیکن موضوع روزہ ہے. تو پہلا تو یہ فتویٰ سنی ہے کہ مراجع کرام کی اکثریت کیسی ہے, یہ فقط باپ کے قضا روزے واجب ہے, ماں کے واجب نہیں. ہاں رکھنا چاہے تو کوئی بھی اولاد رکھ سکتی, اور باپ کے جو قضا روزے صرف بڑے بیٹے پر واجب, باقی بیٹوں پر بھی واجب ہے اور بیٹیوں پر تو ہے ہی نہیں. یہ بھی ہر ایک کو معلوم, آج سمجھنا ہے انتخاب ہو ابھی تک نہیں ہوں, شاید آخر تک بھی نہ ہو, لیکن شاید کچھ لوگوں کے لیے ہونا ہے مسئلہ, یہ بات بھی واضح ہو. لیکن ساتھ میں جو گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ واجب صرف بڑے بیٹے پر, باقی نہ بیٹیوں پر واجب ہے نہ چھوٹے بیٹوں پر واجب, اور ماں کے تو کسی میں بھی نہیں. لیکن اگر باپ اور ماں کے روزوں کی ذمہ داری کوئی اٹھانا چاہے, چھوٹا بیٹا کا واجب نہیں ہے لیکن میرے بڑے بھائی کی توجہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں گناہ نہ ہو والدین, اس میں اجازت تو ہر مومن کو ہے کہ دوسرے مومن کے سزا ادا کر سکتا, قرضے بھی ادا کر سکتا ہے, سزا عبادتیں بھی ادا کر سکتا, بشرط یہ کہ عبادتوں میں شرط یہ ہے کہ واپسی مر گیا ہوں, اجازت ہر ایک کو. چنانچہ اگر بیٹیاں کہیں, اور آج کل اس گمراہی کے ماحول میں بھی بیٹیوں میں ابھی بھی کچھ باپ اور ماں کی محبت ہے کہ بھائی بھائی تو نہیں رکھ رہے روزے, ہم رکھنا چاہتے ہیں, سب اجازت. ماں کا روزہ تو بڑا بیٹا بھی کہے کہ جب میں باپ کے روزے رکھ لیے تو ماں تو بہرحال پھر ماں تین گنا زیادہ فضیلت ان کے بھی روزے رکھنا چاہتے ہیں, بالکل صحیح. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جس آدمی پر اپنے فضا روزے خود کے باپ ہیں اسے سنتی روزے کا رکھ لیا نہیں, سنتی روزہ کہتے ہیں جو اسلام نے آپ پر واجب نہیں کیا, آپ اپنی خوشی سے رکھنا چاہتے ہیں, اس میں والدین کے قضا روزے بھی آ گئے. صرف بڑے بیٹے پر واجب دیے گئے اور وہ بھی صرف آپ, تو بڑا بیٹا کہے کہ مجھ پر اپنے قضا روزے ہیں, لیکن اپنے قضا روزے میں بعد میں رکھ لوں گا, باپ کو تو ابھی سزا مل رہی ہوگی, اس کے روزے میں پہلے رکھنا چاہتا ہوں, تو وہ اپنے قضا روزے پینڈنگ میں ڈال کر باپ کے قضا روزے رکھ سکتا. کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اس پر واجب ہے, وہ بھی اس سے واجب. لیکن اگر چھوٹا بیٹا کہے کہ مجھ پر اپنے کچھ قضا روزے ہیں چاہے فقط ایک ہو, اپنا روزہ بعد میں رکھ لوں گا, شریعت نے اجازت دی, باپ کا انتقال ابھی ہوا, خبر میں ان سے سوال ہو رہا ہوگا, پہلے ان کے روزے رکھ لوں, ٹھیک ہے. جب تک اپنا قضا روزہ باقی ہے سنتی روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ نے کہا کہ باپ کے تو یہ واجب تھے, باپ کے واجب تھے, آپ کے لیے تو سنت ہے, باپ کے قضا روزے بیٹوں کے لیے سنت سوائے بڑے بیٹے. اسی طریقے سے بیٹیوں نے کہا ہم باپ کے قضا روزے رکھنا چاہتے ہیں, اجازت, شرط یہ ہے کہ تم پر اپنے قضا نہ ہو. اور پاکستان میں فقط آخری چند سال چھوڑ دو, ہماری عورتوں میں سے تو ایک عورت بھی نہیں ہوگی جس پر اپنے قضا روزے نہ ہو. زمانے حمل کے روزے چھوٹ جاتے ہیں, نہیں رکھے جاتے, اور دوسری بات تو بالکل واضح. تو اب اسی طرح بڑا بیٹا کر کہ بعض مجتہدین کرام جیسے آغاز گل صاحبہ نے فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ ماں کے بھی قضا روزے رکھو. اب ہم آغاز بھائی کتنا پیسے چاہیں کہ بعض مجتہدین ماں کے روزے نہیں واجب مانتے, میرا دل چاہتا ہے میں ماں کے لیے روزے رکھوں, دل چاہتا مجتہد کی فتوے میں واجب نہیں. چنانچہ اگر تم پر اپنے قضا روزے نہیں شوق سے رکھو, تم روزہ رکھو, ہم تمہیں میوزیم میں رکھیں, یہاں کی ایسی اولاد پائی جاتی ہے جس کو اپنے باپ اور ماں کا حصہ پایا. لیکن اگر تم پر اپنا قضا روزہ باقی, یہ وہ جگہ جس کے بارے میں مراجع کرام توحید اور مسائل کا پہلا جملہ لکھتے ہیں, پہلا مسئلہ. پہلے مسئلے میں تین چار جملے, پتا نہیں کون سے نمبر, پہلا مسئلہ یہ ایک انسان چاہے تقلید نہ کرے احتیاط سے عمل کرے, مگر بعض جگہوں پر احتیاط سے عمل کرنے میں پہچاننا مشکل ہوتا ہے, احتیاط سے عمل کرنا چاہتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے. ان میں ایک چیز یہ بھی کہ ہم نے کہا کہ بعض علماء ماں کے قضا روزے واجب کہے ہیں, ہم بڑے بیٹے احتیاط کر رہے ہیں, لیکن اگر تم پر اپنے قضا روزے باقی ہے تو یہ احتیاط غلط والی احتیاط, یہ بھی ایک غلط موضوع ہو جاتا. میں واقعی فصل مسئلے پہ آ جاتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے, نیکی کرنے جا رہا ہے جیسا میں نے کہا کہ اس کو میوزیم میں سجانا چاہیے وہاں، جس پر شریعت میں روزے واجب نہیں کیے پھر بھی وہ کہے کہ میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ہماری بعض خواتین مرحوم کے روزوں کے حوالے فکر مند ہوتی ہیں کہ ہم رکھنا چاہتے ہیں، بعض اوقات بہنے بھائی کے لیے پوچھتی، بیوہ اپنے مرحوم شوہر کے روزوں کے بارے میں پوچھتی، بیٹیاں اپنے باپ اور ماں کے بارے میں کہ کیا ہم ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، جواب یہ ہوتا ہے آپ پر واجب نہیں ہے رکھ سکتے، مگر یہ جملہ ہر موقع پہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے، وہ آج درد میں آ رہا کہ بچت یہ کہ آپ پر اپنا کوئی مزہ روزہ آپ کو دینا ہو، مگر اب دیکھیے اگر میں اتنا مسئلہ بتا دوں اور پھر کہیں سے آپ کو اس کی ایک نئی شک پتا چلے تو آپ تو مجھ سے کہیں گے نا کہ آپ نے پورا مسئلہ کیوں نہیں بتایا، اور میں پورا بتانے جاؤں تو آدھا مجمع کہے گا کہ اچھا آدھا مسئلہ ہوتا ہی اگر مگر کر کے آپ اور کنفیوز کر دیتے، تو یہی دل چاہتا ہے ملا نصیر الدین کی طرح کہ جی آدھا مجمع ہو آدھے مجمع کو سمجھا دے میری گھر کو چھوڑ، وہ کیا وہ یہ کہ اگر کسی وجہ سے آپ پر قضا روزے بھی ہوں اور آپ والدین کے ایسے روزے بھی رکھنا چاہیں جو آپ کے واجب ہیں، کبھی بڑے بیٹے کے لیے بھی مسئلہ ہو، مگر وہ مہاراج جو کہتے ہیں کہ جو روزے باپ نے جان بوجھ کے قضا کی وہ بڑے بیٹے کے واجب ہیں، بڑا بیٹا کہے جب میں نے باپ کے باپ ہی روزے رکھ لیے تو یہ ہاتھ تصدی میں رکھے دیتا ہوں، سو رکھ لیے تو آٹھ رکھنے میں کیا ہے ان کا عذاب معاف ہوگا، نہیں یہ کہ سو روزے جو انہوں نے مجبوری میں چھوڑے بیماری آ گئی وہ قضا آپ پر واجب تھی، آپ اپنی قضا کو پینڈنگ میں ڈال کر باپ کے قضا کر سکتے، اور آپ نے کہا کہ آپ سو رکھیں گے تو آپ ہی بات بھی رکھ کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ آپ پر واجب نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورت بنے کہ آپ کی چاہے کہ آپ طریقہ بتا دیجیے کہ اپنے روزے پینڈنگ میں ڈال کر دوسرے سے وہ روزے رکھنا، اچھا دوسرے میں ہر ایک کے تو نہیں رکھے جاتے، رکھ سکتے ہیں لیکن کس کو اتنا دوسروں کا خیال، یا باپ کے رکھنا ہوں گے یا ماں کے یا اولاد کے یا شوہر کے، ایک طریقہ یہ وہ بہت ہی آسان طریقہ کہ دوسروں کے روزے آپ کو رکھنا ہے جو آپ پر واجب نہیں، تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے کہ اپنا واجب روزہ ہو تو غیر واجب نہیں رکھا جائے، ایک آسان طریقہ، جیسے میں نے تفریح میں کہا تھا نا کہ اگر آپ کو جلدی روزہ کھولنا آسان طریقہ سورج کو کسی طرح بگا دی، اگر سورج سرپٹ دوڑنے لگے آسمان پر 12 بجے کے بعد 8 بج جائے روزہ کھل جائے، سورج نہیں بگا سکتے راکٹ میں بیٹھے راکٹ کو بگا دی، ایسی جگہ پہنچ جائیے جہاں سورج ڈوب چکا مطلب وہی یہی، اب ایک طریقہ ہے کہ روزے کسی کے رکھنا اپنے قضا خیال رکھنے کا موڈ نہیں، وہ روزے واجب کر نہیں رکھنا اپنے آپ پر، وہ روزے واجب کر نہیں جیسے ہی وہ روزے آپ کے واجب ہوگی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ پر کچھ اپنے قضا واجب ہے کچھ وہ قضا واجب، دونوں واجبوں کے واجب روزہ رکھا جا سکتا ہے قضا کے باوجود، اب آپ کہیں گے واجب کرنے کا طریقہ، واجب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اجارے کے روزے لے لیں، یعنی آپ اپنے بڑے بھائی سے کہیں کہ دیکھو تم پر باپ کے روزے واجب ہے لیکن خود تو واجب نہیں ہے، چاہے رکھو چاہے رکھو ہم تم ایگریمنٹ کر مجھے 50 روپے دے دینا میں باپ کے روزے رکھوں، باقاعدہ اسے کانٹریکٹ کی شکل سے اجارے کے روزے رکھنا واجب ہے، یعنی جو روزے رکھنے کے آپ پیسے وہ آپ پر واجب، نماز روزہ اور حج، چنانچہ حج میں مسئلہ آتا کہ آپ نے پہلے کسی سے وعدہ کر لیا کہ اس سال میں آپ کے لیے حج کروں گا آپ کے والد کے اور اس پر آپ کے حج واجب نہیں، یہ ہے جیسے ہی آپ نے ان سے وعدہ کر کے ایگریمنٹ سائن کر لیا اگلے دن آپ کا اعلان کھل گیا آپ پر اپنا حج واجب ہو، کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ بہت آسان جب اپنا حج واجب ہے تو وہ چھوڑو شریعت میں الٹا مطلب، کیونکہ پہلے آپ پر وہ حج واجب ہوا اجارے کے بعد حج واجب ہو جاتا تو آپ شریعت میں تو آپ کے دو حج واجب اور جس ترتیب سے واجب ہے اس ترتیب سے ادا کرنا، تو یہ شریعت کے ان مسئلوں میں سے ایک کہ جہاں اپنا حج واجب ہو گیا اسے چھوڑ کر دوسرے کے لیے حج کرنا ہو، تب اگر آپ نے وعدہ اس سے پہلے کیا، اچھا اگر زبانی وعدہ ہو اس کا پورا کرنا واجب نہیں، پیسے لے لے واجب ہو جاتا، جیسے قرآن خانی میں آپ جان 12 پڑھنا آپ پر واجب نہیں، آدھا پڑھا آدھا چھوڑ کے آ، اور اگر اس کے بدلے پیسے لے لیے جیسے سنا ہے کہ آج کل طریقہ نکلا ایک رومال دے دیتے ہیں کوئی بال پین دے دیتے ہیں، کیونکہ ادارے میں رقم لینا ضروری نہیں کوئی بھی شکل بدلے گی معاملے معاملہ، تو آپ اجارہ کر لیں، اگر آپ اپنے بھائی سے اجارہ کر لیتے یا بڑا بھائی نہیں ہے تو بھائی تو کہ میں اس مرنے والے کے روزے رکھوں گا شرط یہ کہ مجھے 100 روپے چاہے وہ اجارہ مذاق جیسا لگ رہا ہو 2 روپے دے، جو فقیر بھی نہیں لیتا ہے کبھی گالی دے کے جاتا لیکن آپ نے 2 روپے دے تو میں 100 روپے 100 روپے رکھوں پھر یہ واجب ہو، یہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کہاں رائج ہے شب قدر کی 100 رکعت نماز جو پیش نماز پڑھاتے ہیں، جو پیش نماز 100 رکعت نماز پڑھاتا
عام طور پہ اسے اپنی فضا تو ہوتی ہے. جب کسی آدمی پر اپنی فضا نہ ہو تو کیا وہ نماز جماعت کو لیڈ کر سکتا فضا نماز؟ تو اس کا جواب اکثر علماء دیتے ہیں کہ جی ہے, نماز جماعت آپ فقط وہ نماز پڑھا سکتے جو آپ پر واجب ہو, یا ادا ہو یا قضا ہو. جو واجب نہیں ہے سنت نماز میں جماعت نہیں ہوتی. اب اس میں بہت سارے اور انٹر کنیکٹڈ مسئلے ہیں, بات ختم ہو رہی, لیکن اگر ایک نماز کسی آدمی سے بھی کہتے کہ میں تمہارے باپ کی 6 دن کی نماز پڑھوں, اٹھنی دے دو, اٹھنی ہے مارکیٹ میں کہ نہیں, نہیں ہوگی تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, ایک چنگم کا پیکٹ یا ایک ربا وغیرہ, میں 6 دن کی نماز پڑھوں. اب یہ سب دیکھنے میں بظاہر مذاق لگ رہا, 1 روپے کے کون آدمی 6 دن کی نماز پڑھے لیے گی؟ اگر وہ اپنا کانفرنس ہوا تو اب یہ نمازیں پیش نماز پر واجب ہو, ادارے کے پیسے کے لیے واجب ہو, اب وہ پڑھائے گا تو وہ نماز پڑھے. کیونکہ میں بعض جگہ کراچی میں یہ بحث ہوتی سنی, یہ کیا طریقہ ادارے کے پیش نماز فضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے, اگر ان پر اپنی فضا نماز باقی تو وہ پیش نمازی کے قابل نہ رہے, وہ تو گناہگار ہو گیا جس نے نماز چھوڑ دی, اور اگر اس پر اپنی نماز باقی نہیں تو وہ پیش نماز بن نہیں سکتا سنت نیت کے ساتھ. یہ فقط ایک منطقی مخالفہ, کئی طریقے ہیں کہ وہ عادل بھی رہے اور فضا نماز بھی پڑھا سکے, جن میں سے ایک طریقہ آج بتایا گیا فقط روزے کے لیے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے باپ کے 10 سال کے روزے بڑی محنت کے ساتھ رکھے آسان نہیں, اور اپنا صرف 1 فضا روزہ تھا, اس کی وجہ سے پتا چلا سارے روزے لائے, صرف 1 فضا سارے روزے آپ کے چلے گئے. یہ والی محنت جب ضائع ہوتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا, اور آدمی کی فطرت ہے کہ اپنی غلطی نہیں مانتا, تو پھر نگاہی ڈالی جائے گی جو ہم نے 6 سال 40 تک سنے, ان کم وقت کو 1 دفعہ بھی تفریح نہ ہوئی, ایک ایسا مسئلہ آپ کو بتا دیں. اس لیے آج 129 درس میں یہ مسئلہ بتا کر 1 گھنٹے سے بھی 5 منٹ زیادہ ہو رہا ہے, 7 منٹ زیادہ, الحمد للہ مسائل پورے 45 منٹ کے ہو, چاہے اس کے لیے آپ حضرات کا اپنا پلیا بن گیا, لیکن اپنے سے زیادہ میری حالت میں غور کریں کہ کوئی تو وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسی زحمت میں ڈال رہا ہوں, فقط یہ خیال کرتے ہوں کہ بڑی دور سے لوگ اقبال کی اس صبح کو اٹھ کے آتے ہیں جس صبح کو آنکھ ہی نہیں ہوتی, تو ان کو کچھ نہ کچھ اپنے وقت کا حاصل ہو, چاہے 5 منٹ زیادہ لگ جائے. آج میری مطلب یاد انہوں پیاری اگر کے اعلان بھی ہے کہ جب 1.5 گھنٹے کا درد ہوگا تو سوال جواب نہیں ہو, لیکن اس کے علاوہ ابھی 3 مجھے کپڑے ہیں اور کرنا, کل پھر 13 رجب کا ذرا سا مسئلہ ختم ہوگا, میں اس وطن فارغ ہو جاؤں گا تو آئندہ اتوار کو آپ کی خدمت سوال و جواب میں بھی ہوگی. آج میں اجازت جاتا ہوں, جاتے جاتے یہاں کے دستور کے مطابق بابا سے بلند ہوں, بھیجے محمد والے.